الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. وہ وہی خدا ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے جس کا ایک حصہ پینے والا ہے اور ایک حصے سے درخت پیدا ہوتے ہیں جن سے تم جانوروں کو چراتے ہو. وہ تمہارے لیے زراعت، زیتون، خرمے، انگور اور تمام پھل اسی پانی سے پیدا کرتا ہے. اس امر میں بھی صاحبان فکر کے لیے اس کی قدرت کی نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے رات دن اور آفتاب و مہتاب سب کو مسخر کر دیا ہے، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے تابع ہیں. بے شک اس میں بھی صاحبان عقل کے لیے قدرت کی بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین، ابھی آپ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ نحل کی آیات 1-12 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب قاسم رضیعی. سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد پروگرام کلام نور پیش کیا جائے گا، جس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت آپ سماعت فرمائیں گے، اور آئینۂ صحافت کے بعد پروگرام دریچے پیش کیا جائے گا، اور ایرانی مشاہیر ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. سامعین، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بادشاہ لوگوں پر حاکم ہوتے ہیں اور علم ان پر حکومت کرتا ہے. تمہارے صاحب علم ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اور تمہاری جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ تمہیں اپنے علم پر ناز ہو. اور سامعین، ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں. انشاءاللہ 30 اکتوبر 2022 سے نئی فریکوینسیاں اس طرح ہوں گی. ہماری صبح کی نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جائیں گی. شام کی نشریات شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جائیں گی. اور رات کی نشریات 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جائیں گی. تو سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش. عزیز سامعین پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں. سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. لانگ مارچ سے قبل پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے خلاف فوج کی شدید برہمی. ادارے کے خلاف بیان دینے کی اجازت نہیں ہے. ڈی جی آئی ایس آئی. کینیا میں قتل کیے گئے پاکستان کے معروف صحافی ارشد شریف کی نماز جنازہ اسلام آباد میں ادا کر دی گئی. حضرت شاہ چراغ کے حرم میں دہشت گردانہ حملے پر رہبر انقلاب اسلامی کا تعزیتی پیغام. مجرموں کو ہر حال میں سزا دی جائے گی. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. پاکستانی فوج کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے سربراہ نے عمران خان کا نام لیے بغیر فوج کے خلاف بیان دینے پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر فوج کا سپہ سالار غدار ہے تو اس سے چھپ کر ملتے کیوں رہے ہیں. آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل ندیم انجم نے راولپنڈی میں فوج کے ترجمان جنرل بابر افتخار کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کی نظر میں فوج کا سربراہ غدار ہے تو اس کی ملازمت میں توسیع کیوں چاہتے تھے اور اس سے چھپ کے کیوں ملاقات کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ جھوٹ سے فتنہ و فساد کا خطرہ ہو تو سچ بولنا ضروری ہو جاتا ہے. آئی ایس آئی کے سربراہ نے کہا کہ میں اپنے ادارے اور جوانوں کا دفاع کرنے کے لیے سچ بولنے آیا ہوں. آئی ایس آئی کے سربراہ نے کہا کہ ملاقات کرنا آپ کا حق ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ رات کو ملیں اور دن میں غدار کہیں. انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ ملک کا آئین آزادی اظہار رائے کا حق دیتا ہے لیکن کردار کشی کی اجازت نہیں دیتا. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ادارے پر انگلی اٹھا رہا ہے تو پاکستان کو اس پر ایکشن لینا چاہیے. عمران خان پر فوج کا یہ سخت بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب پی ٹی آئی کے چیئرمین نے لانگ مارچ کی کال دے رکھی ہے. کینیا میں قتل کیے گئے پاکستان کے معروف صحافی ارشد شریف کی نماز جنازہ اسلام آباد میں ادا کر دی گئی. پاکستانی میڈیا کے مطابق ارشد شریف کی نماز جنازہ فیصل مسجد میں ادا کی گئی جس کے بعد ان کو سپرد خاک کر دیا گیا. ارشد شریف کی آخری رسومات میں بڑی تعداد میں سیاسی سماجی رہنماؤں اور صحافیوں سمیت مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والوں نے شرکت کی. اس سے پہلے کینیا سے ارشد شریف کی میت اسلام آباد پہنچائی گئی جہاں بدھ کو ان کا پوسٹ مارٹم کیا گیا. ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ پوسٹ مارٹم تحقیقات میں کچھ دن لگ سکتے ہیں. ارشد شریف کے قتل میں پاکستان میں سیاسی تنازع بھی کھڑا ہو گیا ہے اور فوج نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ اس واقعے میں تیسرا ہاتھ ملوث ہو سکتا ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ حضرت احمد شاہ چراغ کے حرم میں شقاوت آمیز جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو ہر حال میں سزا دی جائے گی. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے اپنے پیغام میں سانح حرم حضرت شاہ چراغ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا جس میں دسیوں زائرین خدام اور مجاورین شہید اور زخمی ہوئے ہیں. فرمایا کہ اس اس اندوہناک جرم کا ارتکاب کرنے والے یا کرنے والوں کو ہر حال میں سزا دی جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ اس واقعے میں شہید ہونے والے عزیزوں کا داغ اور حرم اہل بیت کی بے حرمتی کا صدمہ اس وقت شدید ہوگا، اسی وقت مندھم ہوگا جب اس واقعے کو انجام دینے والوں کا پتہ لگا کر انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ آگ کے شعلے بھڑکانے والے دشمن اور ان کے ہمراہ غدار اور فریب خوردہ اور جاہل عناصر کے مقابلے میں ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں، عدلیہ اور علماء اور عوام سب کو متحد ہو کر ان تمام عناصر اور گروہوں کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے جو عوام کی جان و مال اور ان کی سیکیورٹی کو نقصان اور مقدسات کی توہین کر رہے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ایران کے عوام یقینی طور پر دشمنوں کی اس طرح کی خباثت آمیز سازشوں پر غلبہ پائیں گے۔ آپ نے اس حادثے میں شہید ہونے والوں کے اہل خانہ، شیراز کے باشندوں اور پوری ایرانی قوم کو تعزیت پیش کی۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے اپنے ایک پیغام میں حضرت احمد شاہ چراغ کے حرم مطہر میں دہشت گردانہ حملے میں ہونے والی شہادتوں پر تعزیت پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سیکیورٹی ادارے اس وحشیانہ جرم کا ارتکاب کرنے والوں اور اس واقعے کے منصوبہ سازوں کا پتہ لگا کر انہیں عبرتناک سزا دیں گے۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے اپنے تعزیتی پیغام میں لکھا ہے کہ ایرانی قوم کی مظلومیت کی آواز اس بار حضرت احمد بن موسیٰ علیہ السلام کے حرم مطہر میں بلند ہوئی، اور ایران کے اسلامی انقلاب کے دشمنوں کے جرائم میں ایک اور سیاہ باب کا اضافہ ہوا۔ صدر مملکت نے اپنے اس پیغام میں دہشت گردی کے اس واقعے میں شہید اور زخمی ہونے والوں کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے دہشت گردی کے اس واقعے میں ہونے والے جانی نقصان کی مناسبت سے پوری ایرانی قوم کو تعزیت پیش کی۔ سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ تجربے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایران کے دشمن ملک کی ترقی و پیش رفت روکنے اور ایرانی قوم میں انتشار اور تفرقہ پیدا کرنے میں ناکام ہونے پر اس قسم کے دہشت گردانہ اقدامات عمل میں لاتے ہیں۔ صدر مملکت نے تاکید کی کہ اس قسم کے شرمناک اقدام کو بلا جواب نہیں چھوڑا جائے گا، اور ایران کے سیکیورٹی ادارے اس وحشیانہ جرم کے عناصر اور اس واقعے کے منصوبہ سازوں کا پتہ لگا کر انہیں عبرتناک سزائیں دیں گے۔ واضح رہے کہ بدھ کو نماز مغرب کے وقت ایران کے شہر شیراز میں تکفیری دہشت گردوں نے حضرت شاہ چراغ کے حرم مطہر میں دہشت گردانہ حملہ کر کے 15 نمازیوں اور زائرین کو شہید اور 23 دیگر کو زخمی کر دیا۔ سانح شیراز پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر نے شیطانی قوتوں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف جنرل حسین سلامی نے شیراز میں احمد بن موسیٰ علیہ السلام کے حرم مطہر میں دہشت گردانہ حملے پر اپنے تعزیتی پیغام میں کہا ہے کہ ایران کے وقار، استحکام اور ترقی کے دشمنوں نے بے گناہ اور بے دفاع زائرین، مرد، خواتین اور بچوں کو خاک و خون میں غلطاں کر دیا۔ جنرل سلامی نے اس بہیمانہ دہشت گردانہ حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے بابصیرت عوام نے اپنی ذہنیت اور میدان میں ہمیشہ اپنی موجودگی سے بلوؤں کی سازشوں کو خاتمے کے راستے پر پہنچا دیا، جس سے شیطانی قوتوں کو سخت مایوسی ہوئی ہے۔ پاکستان نے بھی ایران کے شہر شیراز میں دہشت گردانہ حملے میں ایرانی عوام اور حکومت کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان عاصم افتخار نے شیراز میں دہشت گردانہ حملے کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے ایرانی شہریوں کے قتل عام پر پاکستان کی قوم اور حکومت کی جانب سے تعزیت پیش کی اور افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان عاصم افتخار نے کہا کہ پاکستان کے عوام صدمے کی اس گھڑی میں ایرانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آسمان امامت و ولایت، آسمان ولایت 1401 نامی آرمی الیکٹرانک جنگ کی مشقوں کا آخری مرحلہ اصفہان کے عوامی علاقے میں منعقد کیا جائے گا۔ آسمان ولایت 1401 نامی آرمی الیکٹرانک جنگ کی مشقوں کے آخری مرحلے میں ایران کے آرمی الیکٹرانک جنگ سے متعلق خصوصی اسٹریٹجک دستے شرکت کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تخوی۔ سامعین، جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا اور مسلسل کل سے سن رہے ہیں کہ کل شام کو صوبہ شیراز میں حضرت احمد چراغ علیہ السلام کے حرم پر دہشت گردانہ حملہ کیا گیا ہے، جس میں 15 افراد شہید اور متعدی زخمی ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے سیاسی گفتگو کے لیے اس تناظر میں ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب تشریف فرمائیں، انہیں سلام عرض کرتے ہیں۔
جی، وعلیکم السلام۔
جی ڈاکٹر صاحب، اس دہشتانہ واقعہ جو کل رونما ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلے تو اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور جس انداز سے نہتے شہریوں کو اور خدا سے راز و نیاز میں مصروف اور ایک مقدس مقام پہ جس طرح دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اور یقیناً اس پہ عالمی سطح پہ بھی، علاقائی سطح پہ بھی اور ملکی سطح پہ بھی ایک شدید رد عمل آنا چاہیے، اور جو اس کے عوامل ہیں، جو اس سازش میں شریک ہیں، جو اس دہشت گردانہ حملے میں ملوث ہیں، سب کے خلاف بھرپور کارروائی بھی ہونی چاہیے، اور اس کو پھر کسی ہیومن رائٹس کے نام پہ اور کسی اور نام پہ اس پہ پروپیگنڈا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ چونکہ مشکل یہ ہے کہ اگر عالمی طاقتوں کے مخالفین اگر کوئی مثبت کام بھی کریں تو اس کو وہ منفی بنا کے پیش کرتے ہیں، اور اگر ان کے اتحادی منفی کام بھی کرتے رہیں تو انہیں مثبت بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ اگر امریکہ مخالف کسی ملک میں معمولی سا بھی کسی فرد پہ ایک ایسا اقدام یا عمل کیا جائے کہ جو بظاہر اس ملک کے قانون کے مطابق ہو لیکن امریکی خواہش کے مطابق نہ ہو، تو اس کو عجیب و غریب انداز سے پوری دنیا میں اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور اس ملک کو اور اس ملک کے حکام اور اس کے قانون کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو شیراز میں شاہ چراغ کے مقدس حرم میں جو واقعہ پیش آیا، اس میں تو کوئی اس کی کوئی توجیہ نہیں کی جا سکتی، اس کے بارے میں کوئی ایسی رائے قائم نہیں کی جا سکتی کہ اس سے کوئی یہ کہے کہ اس کی مذمت نہیں کرنی چاہیے، اس کے عوامل کو سزا نہیں دینی چاہیے، اس میں ملوث افراد کو دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنانا چاہیے۔ یہ اس پہ کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا، لیکن بعید نہیں ہے کہ اس کو بھی عالمی سامراجی طاقتیں، بالخصوص امریکہ اور اسرائیل، اور امریکہ اور اسرائیل کی ایجنسیاں جو ہیں، چاہے وہ CIA ہو، موساد ہو، یا اس طرح کے دوسرے جو اسلام دشمن اور انقلاب دشمن عناصر ہیں، چاہے وہ ملک کے اندر بھی ہیں، چاہے وہ منافقین کے نام سے ہیں، چاہے وہ علیحدگی پسندوں کے نام سے ہیں، چاہے وہ شاہ کی سابق بچے کھچے عناصر ہیں، تو وہ یقیناً اس پہ، انہوں نے تو انصاف کی بنیاد پہ تو کوئی کام کرنا نہیں ہے۔ ان کا تو موقف ایران کی مخالفت ہے، ایران کے نظام کی مخالفت ہے، ایران کی قیادت کی مخالفت ہے، چاہے وہ جو بھی انہیں بہانہ ملے۔ بہرحال یہ واقعہ جس انداز میں ہوا اور جو اس کی ویڈیوز دیکھی گئیں، اور جس انداز سے اس بہیمانہ دہشت گردانہ واقعے کو دنیا کے سامنے لایا گیا، اس سے تو بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ مذہبی دہشت گردی ہے، اور اس مذہبی دہشت گردی میں آج کل جو سب سے بڑا نام ہے وہ داعش کا ہے, اور داعش کے عنوان سے یہ بیان بھی سامنے آیا کہ اس نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ داعش کے وہ عناصر ہیں کہ جو مقامی سطح پہ اپنے کسی مذہبی اختلاف کی وجہ سے اس طرح کی کاروائیاں انجام دیتے ہیں, یا اس داعش کا تعلق وہی شام اور عراق اور اس بڑے دہشت گردانہ نیٹ ورک سے ہے کہ جو امریکہ کے کہنے پہ بنا اور امریکہ کے کہنے پہ یہ پروان چڑھا اور امریکہ کے ہی ایجنڈے پہ اس نے کام کیا. تو اس تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ داعش کے یہ کون سے عناصر تھے کہ جنہوں نے اسلامی جمہوری ایران کے اندر ایک مقدس شہر کے ایک مقدس مقام کو جو ہے وہ اس دہشت گردی کے لیے چنا. بہرحال اس وقت اسلامی جمہوری ایران کو غیر مستحکم کرنے کے لیے بہت ساری کوششیں ہو رہی ہیں. چند دن پہلے آپ نے دیکھا کہ ایک خاتون کے مشکوک قتل کو بہانہ بنا کر کس طرح پورے ایران کے اندر جو ہے وہ عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی گئی, بلوے کیے گئے اور شرپسند عناصر نے توڑ پھوڑ کی, اور کس انداز سے نظام اور خود قیادت کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا. تو یہ ایک غیر متوقع نہیں ہے, چونکہ اسلامی جمہوری ایران اس وقت سامراجی طاقتوں کے خلاف ڈٹا ہوا ہے. ایران اس وقت فلسطین کا سب سے بڑا حامی ہے, ایران اس وقت اسرائیل کا سب سے بڑا مخالف ہے, ایران اس وقت امریکی ایجنڈے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے, ایران کا اس وقت جو نظام ہے دنیا کے سیاسی نظاموں میں ایک منفرد اور نیا کامیاب نظام ہے. تو یہ بہت ساری ایسی وجوہات ہیں جس کی بنیاد پہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ داخلی دشمن بھی خارجی دشمن بھی, سرحدوں پہ جو موجود بعض ممالک کے ایجنٹس ہیں, یہ سارے مل کے کسی نہ کسی عنوان سے اس ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. تو اسی طرح کا ایک واقعہ ہے, دہشت گردی کا واقعہ ہے, اور اس دہشت گردی کے واقعے کے پیچھے اسلامی جمہوریہ ایران اور اس نظام کو کمزور کرنا ہے, اور اس کے لیے انہوں نے ایک بجائے یہ کہ قومی اور کسی اور عنوان سے اس مسئلے کو اٹھائیں, اب اس کو کوشش کریں گے کہ اس کو ایک فرقہ وارانہ مسئلہ بنا کے پیش کریں. لیکن الحمدللہ اسلامی جمہوریہ ایران کے اندر, پورے ملک کے اندر کوئی ایسا فرقہ وارانہ ماحول نہیں ہے, سب شہری, سب کو برابر کے حقوق حاصل ہیں اور سب مل جل کے رہتے ہیں. یہ باہر سے آتے ہیں مٹھی بھر عناصر ہیں, یہ شرپ پسند عناصر ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں, لیکن اس سے نہ ایرانی عوام کے عزم کو کمزور کیا جا سکتا ہے, نہ اسلامی جمہوری ایران کی پیش رفت کو روکا جا سکتا ہے, اور نہ ہی اسلامی جمہوری ایران کی اس قیادت کی اس ویژن کو تبدیل کیا جا سکتا ہے کہ جس میں تمام دنیا کے مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش, تمام عالم اسلام کی بہتری کے لیے کوشش, اور تمام جو انسانی بنیادوں پہ انسانوں کے حقوق ہیں ان کو رائج کرنے کی کوشش ہے. تو اس طرح کے بزدلانہ حملے, اس طرح کی بزدلانہ کاروائیاں یقیناً اسلامی جمہوری ایران کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکیں گی.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اس گفتگو کے لیے. سامعین, یقیناً کل کا واقعہ جو احمد شاہ چراغ کے حرم میں ہوا ہے, جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے. ہم اپنے تمام اراکین کی جانب سے شہداء کے اہل خانہ کی خدمت میں اور تمام عالم اسلام کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں. اور سامعین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام گرد و پیش کا وقت بھی یہیں پر ختم ہوتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, لیجیے سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میں لب کشا نہیں ہوں, یہ روشنی سی کیا ہے, خوشبو کہاں سے آئی, یہ روشنی سی کیا ہے, خوشبو کہاں سے آئی, شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، اور آنسوؤں کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، کشا نہیں ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، تیبہ کے راستے میں، تیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، تیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا کشا نہیں ہوں، تیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو، تیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامع لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 5 آبان، 1 ربیع الثانی اور 27 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ ستائیس اکتوبر سن 1331 عیسوی کو عالم اسلام کے ایک عظیم مورخ اور جغرافیہ دان اسماعیل ابن علی ابو الفدا نے وفات پائی۔ وہ 7ویں صدی ہجری میں دمشق میں پیدا ہوئے تھے۔ ابو الفدا کا تعلق ایوبی خاندان سے تھا اور شاہ مصر کے قریبی افراد اور خدمت گزاروں میں شامل تھے۔ شاہ مصر نے ملک المؤید کا لقب ان کو دیا تھا۔ ابو الفدا بڑے عالم، سائنسدان اور علم دوست انسان تھے۔ نیسو اپنے قریبی سائنسدانوں کے لیے پینشن بھی معین کرتے تھے۔ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، لیکن ان کی چند کتابوں تک ہی دسترسی حاصل ہے۔ یکم ربیع ثانی سن 875 ہجری قمری میں ایرانی شاعر شمس الدین محمد ابن حسام المعروف ابن حسام کوہستانی نے وفات پائی۔ وہ خراسان کے رہنے والے تھے۔ انہیں جوانی سے ہی ذاتی صلاحیت کی بنا پر ادب، خصوصاً شاعری سے بہت لگاؤ تھا۔ ان کے مجموعہ کلام میں دیوان قصائد کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے، جو اہل بیت رسول علیہ السلام کی مداح میں ہے۔ خبر نامہ ان کی دیگر مشہور کتابوں میں شامل ہے۔ مذکورہ مجموعہ کلام، جو شاہ نامہ فردوسی کی طرز پر لکھا گیا ہے، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے غزوات کے بارے میں ہے۔ یکم ربیع ثانی سن 1322 ہجری قمری کو عراق کے مقدس شہر نجف میں بزرگ شیعہ عالم دین ملا علی ابن فتح اللہ نہاوندی نے وفات پائی۔ وہ چوتھی صدی ہجری کے ممتاز علماء کی صف میں شامل تھے اور شیخ مرتضی انصاری اور مرزا ابو القاسم کلانتری کے شاگردوں میں سے تھے۔ ان کی کتابوں میں تشریح الاصول الصغیرہ اور مقدمۃ الواجب خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ ان کو نجف کے قبرستان وادی السلام میں سپرد خاک کیا گیا۔ ستائیس اکتوبر سن 1910 عیسوی کو جاپان نے روس اور چین سے کئی سال جنگ کرنے اور کامیابی حاصل کرنے کے بعد کوریا کو باقاعدہ طور پر جاپان میں ملا لیا۔ یہ اقدام جاپانی سامراج کے خلاف عوامی تحریک اور احتجاج میں اضافے کا سبب بنا، لیکن 1945 میں دوسری جنگ عظیم میں جاپان کی شکست تک کوریا جاپان کے ہی زیر قبضہ رہا۔ اسی درمیان شمالی کوریا پر سابق سوویت یونین اور جنوبی کوریا پر امریکہ کا قبضہ ہونے پر کوریا دو حصوں یعنی شمالی کوریا اور جنوبی کوریا میں بٹ گیا۔ ستائیس اکتوبر سن 1946 عیسوی کو فرانس میں ایک ریفرینڈم کے ذریعے عوام نے فرانس کے چوتھے جمہوری دور کے آئین کی منظوری دی، اور اس طرح فرانس میں چوتھا جمہوری دور شروع ہوا۔ فرانس کا تیسرا جمہوری دور مئی 1940 میں نازی جرمنی کے حملے اور فرانس پر اس کا قبضہ ہونے کے بعد ختم ہو گیا تھا۔ چوتھا جمہوری دور 12 سال تک چلا اور اس دوران 33 حکومتیں بنی۔ اسی درمیان فرانس کو دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں اقتصادی مسائل اور الجزائر اور ویتنام جیسی اپنی نوآبادیات میں حریت پسندی کی تحریکوں کا سامنا ہوا۔ الجزائر کے لوگوں کی تحریک کے سلسلے میں فرانس کو ناکامی ہونے اور اندرونی سیاسی بحران، خاص طور سے آئین کے سلسلے میں ہونے والے بحران کی وجہ سے فرانس میں 1958 میں پانچواں جمہوری دور شروع ہوا۔ 27 اکتوبر 1958 عیسوی کو پاکستانی فوج کے کمانڈر محمد ایوب خان نے کودتا کے ذریعے بغیر خون خرابے کے پاکستان کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ جنرل ایوب خان نے صدر اور وزیر اعظم کے عہدے خود سنبھالے اور ملک میں مارشل لا لگا دیا۔ انہوں نے اگرچہ 1965 میں ہونے والے صدارتی الیکشن میں کامیابی حاصل کی، لیکن آہستہ آہستہ سیاسی اور اقتصادی مسائل بڑھنے کی وجہ سے ان کو عوامی شورشوں کا سامنا کرنا پڑا، اور بالآخر 1969 میں انہوں نے جنرل یحییٰ خان کو اقتدار سونپ دیا۔ پانچ آبان سن 1352 ہجری شمسی کو آیت اللہ سید احمد زنجانی نے وفات پائی۔ وہ سن 1269 ہجری شمسی میں ایران کے شہر زنجان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی دینی تعلیم اپنے آبائی شہر میں حاصل کی اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے حوزہ علمیہ قوم چلے گئے، جہاں انہوں نے تقریباً 10 سال تک آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری کے درس خارج میں شرکت کی اور درجۂ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ آیت اللہ زنجانی سن 1320 ہجری شمسی کے عشرے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے آشنا ہوئے۔ انہوں نے برسوں تک تدریس کرنے کے علاوہ کئی اہم کتابیں بھی تحریر کیں۔ انہوں نے 83 سال کی عمر میں قوم میں وفات پائی۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے تاریخی معلومات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب نشریات کا اگلا پروگرام سماعت فرمائیے، کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
تسبیح پڑھے دن رات تیری، اے عرش زمین یہ کون مکان،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں۔
تنگ دست کوئی مومن نہ رہے، اب کھول خزانوں کے رستے،
اب کھول خزانوں کے رستے،
سینوں کو غم شہ سے بھر دے، دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے،
اے رب جہاں،
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعا یوں محب خدا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں۔
اے مولا کنیزان زہرا، پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی، اولاد انہیں تو کر دے عطا، شامل خود بنت نبی خاتون جنا،
اے رب جہاں، 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 اے رب جہاں۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ فتح کی 26ویں آیت کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہوتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ فانزل اللہ سکینته علی رسوله وعلی المؤمنین وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔
یہ اس وقت کی بات ہے جب کفار نے اپنے دلوں میں زمانے جاہلیت جیسی ضد قرار دے لی تھی کہ تم کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیں گے، تو اللہ نے اپنے رسول اور صاحبان ایمان پر سکون نازل کر دیا اور انہیں کلمہ تقویٰ پر قائم رکھا، اور وہ اسی کے حقدار اور اہل بھی تھے، اور اللہ تو ہر شے کا جاننے والا ہے۔
سامعین، گزشتہ پروگراموں میں ہم نے صلح حدیبیہ کے بارے میں گفتگو کی تھی کہ جو مکہ مکرمہ کے قریب میں واقع اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرکین مکہ کے سرداروں کے درمیان ہوئی تھی۔ اس آیت کریمہ میں کفر کے عوامل میں سے ایک عامل کے جو غیر ناروا تعصب کی طرف اشارہ کرتی ہوئی فرماتی ہے، جاہلی غرور و تعصب اس بات کی رکاوٹ بنی کہ مشرکین اجازت دیں اور پھر پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمان مناسک عمرہ اور قربانی کی ادائیگی کے لیے مکہ میں داخل ہوں۔ مشرکین مکہ کا کہنا تھا کہ مسلمانوں نے جنگ بدر اور احد میں ہمارے آبا و اجداد اور بھائیوں کو قتل کیا ہے، تو ہم کیسے انہیں اس بات کی اجازت دیں کہ ہمارے شہر میں داخل ہوں اور صحیح و سالم اپنے شہر واپس چلے جائیں، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ خانہ خدا کی زیارت تمام لوگوں کے لیے آزاد اور سرزمین مکہ امن کا گھر ہے، اور اگر کوئی شخص اپنے بابا کے قاتل کو اس سرزمین یا حج و عمرہ کے مناسک میں بھی دیکھے تو اس کے لیے مزاحمت ایجاد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین پر اس قدر شرح صدر اور سکون نازل کیا ہے کہ وہ حرم امن الہی میں خون ریزی وغیرہ کرنے سے وقتی طور پر باز آ گئے اور صلح کر کے آئندہ برس کے لیے خانہ خدا کی زیارت کا راستہ فراہم کر لیا، حالانکہ اگر جاہلی تعصب ان کے سر پر سوار ہوتا تو اس مقدس سرزمین پر جنگ کی آگ شعلہور ہو جاتی۔
سامعین، سائے کریمہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ فکری اور عملی امور میں ہر طرح کا تعصب کہ جو جاہلیت کی تہذیب و ثقافت سے نکلا ہو اور منطق و استدلال کے مطابق نہ ہو وہ باطل ہے۔ ایمان و تقویٰ، سکون و آرام کی حفاظت اور منطق و عقل کے اعتبار سے امور کا ہونا لازمی ہے، اور انفرادی اور اجتماعی امور میں غصے سے دور ہونا الزامی ہے۔ سامعین، آئیے اب سورہ فتح کی 27ویں آیت کی تلاوت سے اپنے قلب کو نورانیت بخشتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے،
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا۔
بے شک خدا نے اپنے رسول کو بالکل سچا خواب دکھلایا تھا کہ خدا نے چاہا تو تم لوگ مسجد الحرام میں امن و سکون کے ساتھ سر کے بال منڈا کر اور تھوڑے سے بال کاٹ کر داخل ہو گئے، اور تمہیں کسی طرح کا خوف نہیں ہوگا، تو اسے وہ بھی معلوم تھا جو تمہیں نہیں معلوم تھا، تو اس نے فتح مکہ سے پہلے ایک قریبی فتح قرار دے دی۔ مسلمانوں کے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہونے سے پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ اپنے تمام ساتھیوں کے ہمراہ مناسک حج انجام دینے کے لیے مسجد الحرام میں داخل ہوئے ہیں، تو آپ نے اپنے تمام ساتھیوں کو اس خواب سے باخبر کیا۔ مسلمانوں نے خیال کیا کہ یہ خواب اسی برس پورا ہوگا، لہذا جب مشرکین مکہ نے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے ان کا راستہ روکا تو بعض مسلمان شک و تردید میں مبتلا ہو گئے کہ کیا ممکن ہے کہ پیغمبر اسلام کا خواب صحیح نہ ہو۔
سامعین، اسی مقام پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تم لوگ نہ کرو بلکہ پیغمبر اسلام کا خواب سچا ہے، اور یقینی طور پر تم لوگ مسجد الحرام میں سکون و اطمینان کے ساتھ داخل ہوگے۔ صلح حدیبیہ کے معاہدے کے مطابق دوسرے برس مشرکین نے 3 دنوں کے لیے مکہ مکرمہ کو خالی کر دیا اور مسلمانوں نے نہایت ہی سکون و اطمینان کے ساتھ عمرے کے اعمال انجام دیے۔ البتہ کچھ عرصے کے بعد مشرکین مکہ نے اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیا اور سن 8 ہجری قمری میں مسلمانوں نے بغیر کسی جنگ و خون ریزی کے مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا۔ سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ پروردگار عالم کا وعدہ یقیناً پورا ہو کر رہے گا، اگرچہ ممکن ہے کہ خداوند عالم کے علم و مصلحت کی بنا پر وعدے کے پورا ہونے میں قدر تاخیر ہو جائے، لیکن یہ تاخیر ہمیں شک و تردید میں مبتلا نہ کرے۔ اگر صلح کی قبولیت معاشرے کی مصلحت کی بنیاد پر ہو اور دشمنوں کے خوف و ہراس کی بنا پر نہ ہو تو ممکن ہے کہ اس طرح کی صلح کے اثرات بہت زیادہ ہوں اور دشمنوں پر غلبہ اور کامیابی کا مقدمہ ثابت ہوں۔
سامعین، آئیے اب سورہ فتح کی 28ویں آیت کی تلاوت سے اپنے قلب کو معطر کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
هو الذی ارسل رسوله بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا۔
وہی خدا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان عالم پر غالب بنائے، اور گواہی کے لیے بس خدا ہی کافی ہے۔ سامن، گزشتہ آئے کریمہ کے بعد کہ خدا وند عالم مسلمانوں سے کیا ہوا وعدہ یعنی مشرکین مکہ پر غلبہ اور کامیابی نصیب ہوگی، اس آئے کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے، اس کامیابی کا سلسلہ دائمی ہوگا اور ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام پوری دنیا بلکہ تمام ادیان پر غالب ہو جائے گا، چونکہ پروردگار عالم کا کلام حق ہے اور لوگوں کو سعادت کی جانب ہدایت کرتا ہے۔ بے شمار متواتر روایتوں کے مطابق، جن پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ آخری زمانے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ نسل سے ایک شخص جن کا نام نامی مہدی آخر الزمان علیہ السلام ہے، خداوند عالم کے اس وعدے کو پورا کریں گے۔ آپ جب ظہور فرمائیں گے تو ستم رسیدہ اور کائنات کے تمام کمزور اور مستضعفین کے مقابلے میں ظالم و جابر حاکموں کے خلاف قیام کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام الہی امداد غیبی کے ذریعے ظالموں پر غلبہ پیدا کریں گے اور ساری دنیا کو عدل و انصاف اور امن و سکون کا گہوارہ بنا دیں گے۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خداوند عالم کے ارادے سے دین حق پورے عالم پر چھا جائے اور پوری دنیا والوں کے لیے دین خدا کی جانب ہدایت کے اسباب فراہم ہو جائیں گے۔ گزشتہ تمام ادیان اپنے اپنے زمانوں سے مخصوص تھے، جبکہ اس کے برعکس اسلامی تعلیمات کسی خاص زمانے سے مخصوص نہیں ہے، لہٰذا آئندہ بھی اسلام ہی اسلام رہے گا اور یہ دین عالمی دین ہوگا۔ اسی بنا پر مسلمانوں پر لازم ہے کہ اپنے اپنے فرائض پر بخوبی عمل کریں اور اسلام کے حقیقی چہرے سے لوگوں کو آشنا کریں۔ سامعین، آئیے اب سورہ فتح کی 29ویں آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے،
محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم فی التوراة ومثلهم فی الانجیل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظیما۔
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار کے لیے سخت ترین اور آپس میں انتہائی رحم دل ہیں۔ تم انہیں دیکھو گے کہ بارگاہ احدیت میں سر خم کیے ہوئے سجدہ ریز ہیں اور اپنے پروردگار سے فضل و کرم اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں۔ کثرت سجود کی بنا پر ان کے چہروں پر سجدے کے نشانات پائے جاتے ہیں۔ یہی ان کی مثال توریت میں ہے، یہی ان کی صفت انجیل میں ہے، جیسے کوئی کھیتی ہو جو پہلے سوئی نکالے، پھر اسے مضبوط بنائے، پھر وہ موٹی ہو جائے اور پھر اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے کہ کاشتکاروں کو خوش کرنے لگے تاکہ ان کے ذریعے کفار کو جلایا جائے۔ اور اللہ نے صاحبان ایمان و عمل صالح سے مغفرت اور عظیم اجر کا وعدہ کیا ہے۔
سامعین، یہ آیت کریمہ کے جو سورہ فتح کی آخری آیت ہے اور اسی پر سورہ فتح کا خاتمہ ہے اور وعدہ الہی کے منشأ شہود میں آنے کے شرائط کو کہ جو گزشتہ آیت کریمہ میں ہے بیان کرتی ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے انفرادی اور اجتماعی روابط کو مندرجہ ذیل خصوصیات کی مد نظر منظم و مشخص کریں، دشمنوں کے مقابلے میں سختی سے پیش آئیں اور ڈٹ کر مقابلہ کریں، ساتھیوں اہل ایمان کے ساتھ الفت و مہربانی کے ساتھ پیش آئیں، خداوند عالم سے رابطہ برقرار کرنے میں عبودیت و بندگی کا لحاظ رکھیں، اپنے سے رابطہ برقرار کرنے میں بہت زیادہ کوشش اور جد و جہد اور سیاسی و اقتصادی ترقی و پیش رفت کے لیے جستجو کریں۔ سامعین، اگر مسلمان تمام امور کو اپنے لیے سرنامہ قرار دیں تو نہ صرف یہ کہ دنیا میں دشمنوں پر غلبہ حاصل کر لیں گے بلکہ آخرت میں بھی رحمت و مغفرت الہی سے بہرہ مند ہوں گے۔
اس آیہ کریمہ سے ہمیں درس ملتا ہے کہ اسلام ایک جامع دین ہے جو انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے منصوبہ رکھتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی اور اس پر ثابت قدم رہے بغیر آئین اسلام کا عالمی ہونا ممکن نہیں ہے۔ تورات و انجیل نے بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور آپ کے فضائل و کمالات کو بیان کیا ہے۔ مسلمانوں کی ترقی و پیش رفت دیکھ کر دشمن آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ کو سمجھنا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، بتانا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے،
یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ حق کا وظیفہ ہے، بخشش کا سامان ہے، جو حکم دیا اس نے ہم نے وہ نبھانا ہے۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین دیجئے، اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، السلام علیکم۔ پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ آپ کا میزبان ہاشم علی۔ پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں، تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ ایران، شیراز کے شاہ چراغ روضے پر دہشت گردانہ حملہ، عوام سے انتقام۔ روزنامہ العربی الجدید، اگر اسرائیل نہ ہوتا تو ہمیں ایک اسرائیل بنانا پڑتا، اسرائیل کے صدر سے ملاقات میں بائیڈن۔
اور نیو یارک ٹائمز یوکرین اور انرجی کے معاملے پر جرمنی اپنے یورپی اتحادیوں کو پریشان کر رہا ہے۔ اور اب اخبارات کی تفصیل۔ روزنامہ کیہان، کس نے دہشت گردوں کو زائروں کے قتل عام کی ترغیب دی؟ روزنامہ کیہان اس بارے میں لکھتا ہے کہ بدھ کی شام نماز مغرب کے وقت مسلح دہشت گردوں نے شیراز میں شاہ چراغ روزے میں گھس کر فائرنگ کی، اور آخری رپورٹ تک دو دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ خبر لکھے جانے تک 15 لوگوں کے شہید ہونے کی تصدیق ہو چکی تھی، جبکہ 23 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ باخبر ذرائع کے مطابق حملہ آور تکفیری وہابی نظریات رکھتے ہیں، جنہوں نے حالیہ بلووں سے فائدہ اٹھا کر حملہ کیا۔ روزہ شاہ چراغ میں گزشتہ روز جو کچھ ہوا ہے وہ دراصل ایران میں بلووں سے دشمن کے اصل مقصد کو واضح کرتا ہے۔ گزشتہ ایک مہینے سے جاری بلووں میں دشمنوں نے یہ واضح کر دیا کہ وہ کس حد تک گر سکتے ہیں، چنانچہ بلووں کے آغاز سے ہی مقدسات کو نشانہ بنایا گیا۔ حالانکہ ان بلووں کی جڑ سہونی ہے، لیکن اختلافات پیدا کرنے کی برطانیہ کی پالیسی کا بھی اس میں بہت عمل دخل ہے، اور اس سازش کو بی بی سی فارسی اور سعودی عرب کے ایران انٹرنیشنل چینلوں نے آگے بڑھایا، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ خالص شیعہ تفکر اسلامی اتحاد کی دعوت دیتا ہے۔ روزنامہ القدس العربی، ہا آرتس نے بتایا ارین الاسود کیوں مختلف ہے۔ القدس العربی اخبار نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ حیفا یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والی فلسطینی امور کی ماہر رونیت روزین نے کہا ہے کہ جب عرب بہار کے تحت تحریکوں کا آغاز ہوا تو عرب نوجوان پولیس اہلکاروں کے سامنے چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ فائرنگ کے لیے شکریہ، شکریہ کہ آپ ایک نسل کو آزاد کر رہے ہیں، اب ہم پھر سے تم سے ڈرنے والے نہیں، اب حکومتیں ہم سے ڈریں گی۔ وہ کہتی ہیں آج جنین اور نابلس کے پناہ گزین کیمپوں میں فلسطینی نوجوانوں کی بھی یہی حالت ہے، اور وہ فلسطینی انتظامیہ اور اسرائیل کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اب وہ دور گزر گیا جب وہ سر جھکائے اسرائیلی فوجیوں اور آباد کاروں سے بھاگتے پھرتے تھے۔ روزین ہا آرس میں چھپے اپنے مقالے میں لکھتی ہیں کہ ارین الاسود اور اشن نسور جیسی تنظیموں کے رکن فلسطینی نوجوان فلسطینی انتظامیہ کی بوڑھی قیادت اور اپنے شہروں کی صورتحال سے تھک چکے ہیں۔ اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ڈیلی پاکستان، آج جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا ارشد شریف کے قتل سے تعلق نہیں۔ فیصل واوڈا کا پریس کانفرنس کے بعد تہلکہ خیز بیان۔ روزنامہ جسارت، ارشد شریف کیس میں عمران خان اور فیصل واوڈا سے تفتیش ہوگی، وزیر داخلہ۔ اور انڈین ایکسپریس، قطر کی ایک کمپنی کے لیے کام کرنے والے ہندوستانی بحریہ کے 8 سابق افسر گرفتار۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ منصف، نیوکلیائی ہتھیاروں کا استعمال انسانیت کے خلاف، راج ناتھ۔ روزنامہ منصف اس بارے میں لکھتا ہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ میں نیوکلیائی ہتھیاروں کے استعمال کے خدشے کے درمیان وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے روس اور یوکرین سے کہا ہے کہ نیوکلیائی ہتھیاروں کا استعمال انسانیت کے خلاف ہے۔ روس کے وزیر دفاع سرگئی شوئگو نے بدھ کو سنگھ سے فون پر بات کی۔ انہوں نے سنگھ کو یوکرین کے ساتھ جنگ کی معلومات فراہم کی۔ انہوں نے دو طرفہ دفاعی تعاون کے مختلف امور پر تفصیلی بات کی۔ دونوں لیڈروں نے فوجی جھڑپ میں دن بدن بگڑتے حالات پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ روزنامہ جنگ، سپریم کورٹ لانگ مارچ کے خلاف حکم امتناع کی حکومتی استدعا مسترد. روزنامہ جنگ اس سلسلے میں لکھتا ہے کہ سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کی جانب سے پی ٹی آئی لانگ مارچ روکنے کے لیے حکم امتناع کی استدعا ایک بار پھر مسترد کرتے ہوئے 25 مئی کے عدالتی حکم کی خلاف ورزی پر عمران خان اور ان کے وکلا بابر اعوان اور فیصل چودھری سے توہین عدالت کیس میں جواب طلب کر لیا ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے ہیں کہ کسی سے بھی احتجاج کا حق نہیں چھینا جا سکتا ہے، تاہم یہ احتجاج قانون کے دائرے کے اندر اندر ہونا چاہیے. پی ٹی آئی کا لانگ مارچ روکنے کی درخواست اب دوبارہ مؤثر ہو گئی ہے کیونکہ وہ دوبارہ آ رہے ہیں. اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں. ایرنا، سلامتی کونسل میں ایرانی ڈرون کے الزامات کا اعادہ، ایران اور روس نے تردید کی. مہر نیوز ایجنسی، دہشت گرد گروہ داعش نے حرم شاہ چراغ پر حملے کی ذمہ داری قبول کی. اور سانا نیوز ایجنسی، دمشق پر پھر اسرائیلی جارحیت، شامی ایئر ڈیفنس نے کئی راکٹوں کو تباہ کر دیا. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام دریچے.
دریچے،
عزیز سامعین، پروگرام دریچے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا. سامعین، اس پروگرام میں ایران میں بحران پیدا کرنے میں مغربی حکومتوں کے اہداف اور خانہ جنگی پیدا کرنے اور ایران کو تقسیم کرنے کی کوششوں پر گفتگو کریں گے. فروری 1979 میں انقلاب کی کامیابی کے بعد سے اسلامی انقلاب کے دشمنوں کے اسٹریٹجک اہداف میں سے ایک اسلامی نظام کا تختہ الٹنا اور ایران کو تقسیم کرنا رہا ہے. اسلامی انقلاب کے دشمنوں نے ایران پر حملے کے لیے ہر موقع کو استعمال کیا. عوامی حکومت کا تختہ الٹنے کی سطح کی دشمنی اور سازشوں کی دنیا میں مثال نہیں ملتی. دنیا کی بہت سی حکومتیں اور انقلابات اس طرح کی دشمنیوں اور سازشوں کی بدولت چند سالوں میں اپنے اہداف سے منحرف ہو جاتے ہیں، لیکن اسلامی جمہوریہ ایران نے ان تمام دشمنیوں کا کامیابی سے مقابلہ کیا اور اپنے بلند مقاصد تک پہنچنے کے لیے اپنے راستے پر گامزن رہے. اسلامی جمہوریہ ایران کا نظام اتنا مضبوط رہا ہے کہ دشمن جتنی منفی کوششیں کرتا اور ایران کو نابود کرنے اور تقسیم کرنے کی سازش کرتا، اس کے خلاف مزاحمت بھی اتنی قوی ہو جاتی. ایران میں حالیہ واقعات اور امریکہ و بعض یورپی اور عرب حکومتیں اور صہیونی حکومت ایران میں بدامنی کو ہوا دینے کے لیے جو نرم اور میڈیا وار کر رہی ہے، یہ ان کی گزشتہ 43 سالوں میں ایران کو نشانہ بنانے کی کوششوں کا تسلسل ہے. عدم تحفظ اور علیحدگی کی پہلی چنگاریاں فروری 1979 میں اسلامی انقلاب کی فتح کے بعد کے دنوں میں بھڑکائی گئیں۔ انقلاب کی کامیابی کے فوراً بعد ایران کے سرحدی صوبے علیحدگی پسند اور انقلاب مخالف گروہوں کی سرگرمیوں کا مرکز بن گئے۔ در حقیقت ملک کا اسلامی انقلاب ابھی ابتدائی مراحل میں تھا اور لوگ اپنی طرز حکومت کے تعین کے لیے ریفرنڈم میں حصہ لینے میں مصروف تھے۔ ایسے میں استعمار نے نسلی گروہوں اور سرحدی علاقوں میں علیحدگی پسندی کی تحریک شروع کرنے کی سازشیں رچی۔ ترکمان سے لے کر کردستان اور خوزستان سے لے کر آذربائیجان تک بغاوت کا سلسلہ شروع کروا دیا گیا۔ علیحدگی پسند بغاوت اور جنگ کے بھڑکنے والے شعلے ابھی پوری طرح بجھے بھی نہیں تھے کہ عراق پر حکمرانی کرنے والے بددماغ عامر صدام نے مغرب اور مشرق کی بدعنوان طاقتوں کے اکسانے اور ہماگیر حمایت سے ملک کے جنوبی اور مغربی سرحدوں پر حملہ کر دیا۔ صدام بین الاقوامی اور انسانی حقوق کے فورمز کی خاموشی کے درمیان ایک ہفتے میں تہران پہنچ کر اس انقلاب اور اس کے مالکان کا کام ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن ایران پر صدام حکومت کے حملے اور جنگ کے 8 سال بعد ایران پہلے کے مقابلے میں ایک مضبوط اور طاقتور نظام بن کر سامنے آیا۔ ایرانی جوانوں نے 8 سالہ جنگ کے تجربے اور مقدس دفاع کے سالوں میں اپنے آپ کو بہت زیادہ مضبوط کیا اور علمی اور عسکری میدانوں میں ایران کی ترقی اور خوشحالی کی طرف بہت بڑا قدم اٹھایا۔ اسلامی جمہوریہ ایران اس وقت سائنس، صنعت، فضا، خلا، ایٹمی، نیز عسکری شعبوں میں خطے اور دنیا کے اہم ممالک میں سے ایک ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ کوئی ملک ایران پر حملہ کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے دشمنوں نے اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ دشمنی کا میدان بدل دیا۔ اس بار انسانی حقوق کا دفاع اور ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کی فوجی نوعیت کے بارے میں جھوٹے الزامات جیسے مختلف عنوانات اور بہانوں کے تحت انہوں نے ایران کے خلاف وسیع اقتصادی پابندیاں عائد کر دیں۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اپنی تقریر میں اس سلسلے میں اہم نکات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ مسلط کردہ جنگ اور خونریزی کے سالوں میں جب ہمارے جوان پورے ملک کے دفاع میں مصروف تھے، انسانی حقوق کے دعوے داروں نے نہ صرف اس پر خاموشی اختیار کی بلکہ ایران پر سخت ترین غیر انسانی پابندیاں عائد کر دیں۔ جنگ کے خاتمے اور جارے دشمن کی سزا کے بعد انہوں نے اس ہتھیار سے قوم کو گھٹنے ٹیکنے کے لیے اقتصادی جنگ اور پابندیوں کا ایک نیا دور شروع کیا، لیکن اس میں بھی انہیں ناکامی ہوئی اور اس کا انہوں نے باقاعدہ اعتراف بھی کیا ہے۔ سن 2018 میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سلامتی کونسل کے 5 مستقل اراکین کے علاوہ جرمنی کے ساتھ مل کر ایران کے جامع جوہری معاہدے سے دستبرداری اختیار کی اور ایران کے خلاف سخت ترین پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکی حکومت کے یہ اقدامات ایرانی قوم کے خلاف اقتصادی دہشت گردی ہیں۔ ان پابندیوں میں انہوں نے ایران کو ادویات کی برآمد پر بھی پابندی عائد کر دی تھی۔ ان پابندیوں کے نتیجے میں شدید بیماریوں میں مبتلا سینکڑوں مریض لقمہ اجل بن گئے۔ دشمن کا مقصد ایرانی عوام کی مزاحمت اور موقف کو توڑنا تھا اور ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اس تناظر میں فرمایا، آج کی استکباری مادی دنیا کی پوری کوشش، یعنی یہ استکباری حکومتیں جو دنیا کی معیشت اور ہتھیاروں کو کنٹرول کرتی ہیں اور یہاں تک کہ بہت سے معاملات میں بہت سے ممالک کی ثقافت اور دوسرے شعبوں میں بھی کھلی مداخلت کرتی ہیں۔ استعماری طاقتیں جہاں کہیں مزاحمت دیکھتی ہیں وہاں اسے کچلنے کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھتی ہیں۔ دشمن کے سامنے بے حسی بدترین چیز اور سب سے بڑی غلطی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی کے بقول دشمن پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، متاثر نہیں ہونا چاہیے اور اس کے سامنے غیر فعال نہیں ہونا چاہیے۔ دشمن معاشروں کو غیر فعال بنانا چاہتا ہے۔ شدید اقتصادی اور ذریعہ معاش کے دباؤ کے باوجود ایران کے عوام ان پابندیوں کے ایک بڑے حصے کو بے اثر کرنے میں کامیاب ہوئے، لیکن یہ ایران کے ساتھ امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں کے درمیان تنازع کا خاتمہ نہیں ہے۔ ان کا مقصد ایرانی معاشرے میں تفرقہ پیدا کرنا اور ایرانی عوام بالخصوص نوجوان نسل اور حکومت کے درمیان فاصلہ پیدا کرنا ہے۔ ان کا مقصد نہ صرف اسلامی جمہوریہ کا تختہ الٹنا ہے بلکہ خانہ جنگی اور ایران کو توڑنا بھی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا، وہ نہ صرف اسلامی جمہوریہ کے خلاف ہیں، وہ ایران کے خلاف ہیں۔ امریکہ ایک مضبوط ایران کے خلاف ہے بلکہ امریکہ ایک آزاد ایران کے خلاف ہے۔ ان کے تمام دلائل، ان کی تمام لڑائیاں اسلامی جمہوریہ کے بارے میں ہیں۔ بلا شبہ وہ اسلامی جمہوریہ سے شدید اور شدید دشمنی رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اسلامی جمہوریہ کے بغیر بھی وہ ایک مضبوط ایران کے خلاف ہیں، وہ ایک آزاد ایرانی کے خلاف ہیں۔ وہ پہلوی دور میں ایران سے محبت کرتے تھے، ان کے لیے ایک دودھ دینے والی گائے اور ان کے حکم کی فرما برداری والے ملک کا بادشاہ پسندیدہ ہے، کیونکہ وہ برطانوی سفیر یا امریکی سفیر کا فیصلہ قبول کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے دشمنوں نے تمام مواقع اور حالات کو استعمال کرتے ہوئے اور سوشل نیٹورکس کو استعمال کرتے ہوئے ایران کے خلاف ایک وسیع میڈیا اور پروپیگنڈا جنگ شروع کی۔ کوئی بھی موضوع، یہاں تک کہ ایک نوجوان لڑکی کی موت کو افراتفری اور بدامنی کا بہانہ بنایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران میں حکومت کی کارکردگی اور معاشی صورتحال سے معاشرے میں بے اطمینانی پائی جاتی ہے، اور یہ ویسے ہی ہے کہ بہت سے دوسرے معاشروں میں ان کی حکومتوں کی کارکردگی پر عدم اطمینان موجود ہے۔ انہیں یورپی ممالک کو مہنگائی اور خراب معاشی حالات کی وجہ سے بڑے پیمانے پر احتجاج اور ہڑتالوں کا سامنا ہے، لیکن ان میں سے کسی بھی ملک میں ہمیں بیرونی حکومتوں کا موقف اور ان ممالک سے باہر کی تنقید نظر نہیں آتی۔ امریکہ، کینیڈا اور بعض یورپی ممالک ایران میں امن قائم کرنے اور مداخلت پسندانہ موقف اختیار کرنے اور بحران پیدا کرنے کی سیکورٹی فورسز کی کوششوں پر ماں سے زیادہ مہربان کی طرح رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب یہ ممالک اپنے خوفناک انسانیت سوز اقدامات پر کسی بھی دوسرے ملک سے زیادہ تنقید کے مستحق ہیں۔ حالیہ مہینوں میں کینیڈا میں مقامی بچوں کی اجتماعی قبریں دریافت ہوئی ہیں، جو کہ ہر آزاد سوچ رکھنے والے کے دل کو زخمی کرتی ہیں۔ ایسے میں کینیڈا کے وزیر اعظم نے ایک لڑکی کی موت کا بہانہ بنا کر ایران کو دھمکیاں اور پابندیاں لگا دیں۔ اب سوشل نیٹورک ایران میں بحران پیدا کرنے کا ایک پلیٹ فارم بن گیا ہے۔ یہ نیٹورک متضاد آرا اور لوگوں کے لیے کاروبار اور زندگی کو آسان بنانے کی جگہ ہو سکتے ہیں، لیکن مغربی حکومتیں ان نیٹورکس کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، تاکہ ایران کے نوجوان معاشرے میں افواہوں اور جھوٹ کی بنیاد رکھی جا سکے۔ بلا شبہ ایرانی قوم، بالخصوص نوجوان اور متحرک نسل، پہلے کی طرح مغربی حکومتوں کے پیدا کردہ ان بحرانی حالات سے کامیابی سے گزرے گی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام دریچے، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام ایرانی مشاہیر۔ اور اسی پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو سماعت فرمائیں پروگرام ایرانی مشاہیر، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم کا سلام عرض ہے۔ پروگرام ایرانی مشاہیر کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اس پروگرام میں ہم پانچویں صدی ہجری کے دوسرے نصف کے مشہور شاعر مسعود سعد سلمان کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامن، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ مسعود سعد سلمان پانچویں صدی ہجری کے دوسرے نصف کے مشہور شاعر تھے، جن کا شمار ایران کے نامی سخنوروں میں ہوتا تھا، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس پروگرام اور آئندہ چند پروگراموں میں ان کی زندگی اور ان کے آثار و افکار کے بارے میں گفتگو کریں۔ امید ہے کہ ہمارے پروگرام آپ کی توجہ اور استفادے کا باعث بنے گا۔ سامن، امیر سعید الدولہ ابو النجم مسعود سعد سلمان حمدانی پانچویں صدی کے دوسرے نصف اور چھٹی صدی ہجری کے آغاز یعنی گیارہویں اور بارہویں عیسوی کے ایک بزرگ شاعر تھے۔ مسعود سعد سلمان غزنویوں اور سلجوقیوں کے دور کے ایک نامور شاعر اور ہندوستان میں غزنوی حکومت کے بزرگ عمرا میں سے تھے۔ ان کے گھرانے کا تعلق ایران کے مغربی شہر ہمدان سے تھا۔ جیسا کہ تذکروں میں، تذکرے سے مراد وہ کتاب ہے جس میں شعرا کے حالات و واقعات زندگی لکھے جاتے ہیں۔ ذکر ہوا ہے کہ مسعود سعد سلمان کے والد اور ان کے اجداد اپنے دور کے افاضل اور دانشوروں میں شمار ہوتے تھے۔ مسعود سعد کے والد کی، جن کو خواجہ سعد سلمان کہا جاتا تھا، سلطان محمود غزنوی کے دور کی ابتدا میں بہت جوان تھے کہ جو ہمدان سے غزنین گئے اور 60 سال تک غزنوی حکومت میں خدمت کی، اور ابتدا میں غزنہ میں اور پھر لاہور میں دیوانی اور عدالتی خدمات میں مشغول ہو گئے، اور آپ اس علاقے کے عمائدین میں شمار ہوتے تھے۔ غزنوی دور میں لاہور شہر ہندوستان میں غزنوی حکومت کے زیر تسلط دارالملک یا دارالحکومت تھا۔ جس وقت مسعودی غزنوی نے اپنے بیٹے امیر مجدود کو ہندوستان کا فرما روا بنایا، تو خواجہ سعد سلمان کو غزنین کی جائیداد میں پیشکار یا ناظر و مباشر بنا کر بھیجا۔ تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ خواجہ سعد سلمان اچھے مقام و منصب کے مالک بن گئے اور بہت زیادہ جائیدادیں حاصل کر لیں، اور اپنی عمر کے آخری ایام میں دیوانی سے کنارہ کش ہو گئے اور لاہور میں انتقال پا گئے۔ مورخین اور تذکرہ نویسوں نے موجودہ شواہد و آثار کے مطابق مسعود سعد سلمان کی پیدائش کو 425 سے 438 ہجری قمری مطابق 1033 سے 1046 عیسوی کے برسوں کے دوران شہر لاہور میں ذکر کیا ہے۔ مسعود سعد کی زندگی کے ایام کو 4 دور میں تقسیم کیا گیا ہے: جوانی کا دور، جو تعلیم و تربیت میں گزرا، خوشی و نیک بختی کا دور، جو سرکاری خدمات میں گزرا، قید و حبس اور رنج و غم کا دور، اور آخر کار چوتھا دور بڑھاپے اور گوشہ نشینی کے دور پر مشتمل تھا۔ مسعود سعد کے بچپن کا دور ان کے والد خواجہ سعد سلمان حمدانی کے زیر تربیت گزرا۔ مسعود نے لاہور اور غزنین میں علم و ہنر کے استادوں سے قصب فیض کیا۔ علم و ہنر کے علاوہ مسعود نے اس دور کے رائج علوم کی طرح جنگی فنون، گھوڑ سواری اور تیر چلانے کا بھی فن سیکھا تھا، اور ان کا شمار اس وقت کی سربراہدہ شخصیتوں میں ہوتا تھا۔ مسعود نے عربی، تفسیر، فقہ، حدیث، تاریخ، منطق اور ریاضی میں مہارت حاصل کرنے کے بعد فارسی، عربی اور ہندوستانی ادب کا مطالعہ شروع کیا۔ ادب سے ان کی آشنائی کے باعث شعر و شاعری میں ان کو دلچسپی پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ وہ قصیدہ گوئی میں اپنے دور کی ممتاز شخصیت بن گئے اور استاد کا مقام حاصل کیا۔ مسعود سعد اپنے سحر آمیز قلم و بیان سے واقف تھے، اور اپنے اشعار میں انہوں نے اپنے بیان کی سحر آمیزی کی جانب اشارہ کیا ہے اور دوسروں کو بھی گواہ بنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ہیچ کس را ہست انصاف دے اے حاکم حق، ان زبان و قلم و فکرت خاطر کی مراست، کوئی منصف مجھے انصاف دے اور یہ کہہ دے، یہ زبان و قلم و فکر جو ہے تیری ہے۔ مسعود سعد جوانی میں ہی حصول علم کا دور گزارنے کے بعد اسی جوانی کے آغاز سے ہی دربار میں داخل ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ خواجہ سعد سلمان کی جو ایک عقل مند انسان تھے، سلطان ابراہیم غزنوی کی سلطنت کے دور میں اپنے بیٹے مسعود کو دربار میں لے گئے۔ تذکروں میں ذکر ہوا ہے کہ سلطان ابراہیم غزنوی ایک بافضل، علم دوست اور ہنر و فن سے محبت کرنے والا بادشاہ تھا۔ جب اس بادشاہ نے مسعود سعد کو دیکھا اور ان کے شعر کو سنا تو کہا، یہ ایک آراستہ اور صاحب اقبال جوان ہے اور یہ ترقی کرے گا، اور اپنی خاص عنایتیں مسعود کے شامل حال کیں۔ مسعود سعد سلمان نے اس بادشاہ کی مدح میں بہت زیادہ اشعار کہے اور ان کو انعام و اکرام سے بھی نوازا گیا۔ مسعود سعد سلمان سلطان ابراہیم کے حکم سے بادشاہ کے بیٹے سیف الدین محمود کا ندیم قرار پایا۔ آذر بیگدلی نے تذکرہ آتش کدہ میں کہا ہے کہ مسعود کی صلاحیت و قابلیت کا پودا آل سبکتگین یعنی غزنویوں کے چمن میں پروان چڑھا اور ان کے دور میں اعلی منصبوں پر فائز ہوئے۔ سلطان ابراہیم غزنوی نے 469 ہجری قمری میں ہندوستان کی فرما روائی اپنے بیٹے سیف الدولہ محمود کو سونپ دی۔ مسعود سعد کی جو اس وقت جوانی اور خوشبختی کا دور گزار رہے تھے، اس حاکم کی خدمت میں مصروف ہو گئے اور بڑی عظمت و مقام حاصل کیا۔ کہا گیا ہے کہ مسعود سعد سلمان کو سیف الدولہ محمود کے تئیں بہت مرتبہ و منزلت حاصل تھی اور وہ میدان جنگ میں سپاہ کے کمانڈر تھے اور بادشاہ کی بزم میں ایک باذوق اور شیریں سخن شاعر تھے۔ مسعود سعد سلمان نے اس بادشاہ کی شان میں بہت زیادہ قصائد کہے ہیں، اور کیونکہ تمام جنگوں میں بادشاہ کے ساتھ ساتھ تھے، اس لیے سیف الدولہ محمود کی تمام فتوحات کو منظوم شکل دی ہے۔ وہ کہتے ہیں، بگاہے مدحت بودم ز جملے شعرا، بے وقت خدمت بودم ز زمرہ عمال، مدح کے وقت شاعروں میں تھا، وقت خدمت میں عاملوں میں تھا۔ محمد اوفی اپنی کتاب لباب الالباب میں کہتے ہیں، مسعود نے بلاد ہند میں مشہور کام کیے اور نیک نامی کی زندگی گزاری۔ تذکروں میں ذکر ہوا ہے کہ وہ علماء و سادات اور مشائخ کا بہت خیال رکھتے تھے اور کوئی بھی سائل ان کے پاس سے محروم نہیں جاتا تھا۔ وہ آشنا، بیگانہ، مسلمان اور ہندو سب کے خیرخواہ اور سب پر مہربان تھے اور دوست و دشمن سب کے ساتھ احسان اور نیکی کرتے تھے۔ وہ بہت منکسر المزاج اور مہربان تھے۔ یہ دور کہ جو مسعود سعد سلمان کی جوانی کا دور تھا، بہت خوشحالی اور کامیابی و کامرانی کے ہمراہ تھا۔ مسعود سعد سلمان تقریباً 40 سال کے تھے کہ جب ان کی عیش و عشرت کی زندگی کے آفتاب کا زوال شروع ہو گیا۔ دشمنوں اور بدخواہوں کو، جو امیر مسعود سعد سلمان کی نظر میں اہمیت اور پوزیشن نہیں رکھتے تھے، موقع ہاتھ لگ گیا اور ان کو ٹھکانے لگا دیا۔ جاسوسوں اور حاسدوں نے سلطان ابراہیم غزنوی سے شہزادہ سیف الدولہ کی برائی کی اور اس پر ملک شاہ سلجوقی سے رابطے کا الزام لگا دیا۔ اس زمانے میں اس سے زیادہ خطرناک کوئی تہمت نہیں تھی کہ کسی شخص پر سلجوقیوں کے ساتھ خفیہ رابطے کا الزام لگا دیا جائے، کیونکہ ان دو سلسلوں کے درمیان سخت دشمنی اور رقابت تھی۔ سلطان ابراہیم یہ خبر سن کر بہت غضبناک اور مضطرب ہو گیا۔ بدخواہوں اور حاسدوں نے موقع غنیمت جانا اور شاہ کو یہ باور کرایا کہ شہزادہ سیف الدولہ کے قریبی افراد اور ندیموں، خاص طور پر مسعود سعد سلمان نے اس فکر کو شہزادے کے ذہن میں راسخ کیا ہے۔ سلطان غزنوی کے قریبی افراد اور درباریوں کی حسادت اور غلط بیانی اس بات کا باعث بنی کہ سیف الدولہ اور اس کے قریبی ساتھیوں، من جملہ مسعود سعد سلمان کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کے تمام املاک و جائیداد ضبط کر لی گئیں۔ لاہور دربار کے بعض عمرا اور اشراف کو بادشاہ کے حکم سے قتل کر دیا گیا اور بعض کو قید خانوں میں ڈال دیا گیا۔ مسعود سعد سلمان نے اپنی عمر کا 10 سال سلطان ابراہیم کی بادشاہت کے دور میں قید خانے میں گزارا۔ اس دور میں ملزموں اور مجرموں کو قلعوں میں قید رکھا جاتا تھا۔ مسعود سعد سلمان نے اپنے اشعار میں بے ضمیر حاسدوں اور دشمنوں کی جانب سے تہمت و بہتان کو اپنی گرفتاری کی وجہ قرار دیا ہے۔ جی ہاں، بدخواہوں اور حاسدوں کے بے بنیاد الزامات ایک وفادار امیر اور گنا قدر شاعر کے برسوں تک زندان میں قید رہنے کا سبب بن گئے، اور اس طرح سے مسعود سعد نے اپنی عمر کا ایک طویل حصہ اس دور کے قید خانوں میں گزارا کہ جن ایام کے بارے میں انہوں نے بہت سے اشعار کہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، محبوس چرا شدم نمی دانم، دانم کہ نہ دزدم و نہ ایارم، مجھ کو آخر بنایا کیوں قیدی، کی دغا بازی میں نے نہ چوری۔ سامعین، امید ہے کہ ہمارے آج کے پروگرام سے بھی آپ محظوظ ہوئے ہوں گے۔ ایرانی مشاہیر پر مشتمل اس سلسلے وار پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، اور اگلے پروگرام میں بھی ہم اس حوالے سے مزید عرائض پیش کریں گے۔ ہمیں پروگرام سے سخت اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔